لا الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن عضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا وأزكى الصلوات وأطيب التسليمات وأسنى التحيات على حبيبه المعظم ونبي المكرم سيد ولد آدم مولانا وملجانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين قائد الغر المعجلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، جملہ تعوض کی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ دو درسوں میں پیش کی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کے اندر موجود وہ تمام حقائق اور ہدایت کے وہ تمام معیار اور پیمانے جس کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اجلہ مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ ان تمام باتوں کو جمع فرمایا. ہم ذکر کر رہے تھے کہ تلاوت سے پہلے اس کو پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس پر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 98 پیش کی تھی. ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ نحل جو ہے وہ 16ویں سورت ہے. یہ سوال جو پیدا ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ کیوں پڑھا جائے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پاک سے اپنے بندوں کو یہ حکم دلوایا کہ فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ، محبوب ان سے کہو کہ جب یہ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں اور قرآن پڑھنا چاہیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس وقت شیطان مردود سے میری پناہ طلب کر لیں. یہ آیت کریمہ اس مفہوم کو واضح کرتی ہے تلاوت کے آداب کے حوالے سے کہ قرآن مجید برہان رشید نے ایک نئی متعدد جگہ پر تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم مرحمت فرمایا. یقیناً شیطان مردود جو ہے وہ اپنی طاقت اور اپنے فتنہ انگیزیوں کے اعتبار سے ایک بہت بڑی قوت رکھتا ہے، اور ہم کمزور ناتواں اس حیثیت کے متحمل نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اسی لیے اللہ رب العالمین کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی شر سے محفوظ رکھے. میں عرض کر رہا تھا کہ دین کا اول سرچشمہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اللہ نے اس سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لینے کا حکم دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین کی معرفت اور اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے غضب کے تقاضے پتہ چل جائیں، اور پھر وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتی ہے وہ اس سے اجتناب اور پرہیز کرے، اور وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کی محبت و شفقت و رحمت اور اللہ کی رضا کا باعث بنتی ہے اس کو اپنے اندر بھی داخل کرے اور اپنے خارج میں بھی اور اس پر اپنی عملی زندگی کی گاڑی کو لانے کی مکمل کوشش کرے. تو اللہ کی رضا اور اس کا غضب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے کلام سے پتا چلے گا. تو جس نے قرآن کے فہم اور قرآن کی تعلیم کو لے لیا یقیناً وہ صراط مستقیم پر آ گیا، راہ نجات پر آ گیا. اور شیطان کی سب سے زیادہ قوت اور زور اس میں ہے کہ انسان کو ہدایت نصیب نہ ہو، انسان کسی صورت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنے لیے حاصل نہ کر لے، اور انسان سے کوئی ایسی بات ضرور سرزد ہو جائے کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے. تو یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی رضا کا پتہ ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس اصل معرفت کے حصول سے پہلے شیطان سے، مردود سے اپنی پناہ طلب کرنے کو کہا کہ تم اس سے پہلے اپنی جان چھڑا لو اور میری پناہ کو دعوت دو تاکہ میری رحمت، میری شفقت اور میری پناہ تمہارا احاطہ کر لے، اور پھر شیطان مردود تمہارے قریب پنپ نہ سکے اور میری رضا اور میرے غضب کے تقاضے تمہیں نصیب ہو جائیں اور تم ہدایت کے اور صراط مستقیم کے راستے پر آ جاؤ. یہ ہے تعوذ کا اصل ایک نقطہ، کئی نکات میں سے ایک نقطہ. میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید برہان رشید سے پہلے جو اللہ نے تعوذ کو پڑھنے کا حکم دیا، اس کی وجہ تسمیہ یہی ذکر کی گئی ہے کہ شیطان کبھی بھی قرآن کی تعلیم مومن کو حاصل کرنے نہیں دے گا. ہاں، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جس طرح کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ جو مندروں میں ہیں، جو شراب خانوں میں ہیں، جو گناہ کے امور میں ہیں، وہ تو پہلے ہی سے ہی گمراہ ہے. شیطان کو اب ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو پہلے سے ان راستے پر لگا دیا ہے، صراط مستقیم سے ان کو بھٹکا دیا ہے. اب شیطان کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب وہ اس راستے پر لگے ہوئے ہیں. شیطان اپنے چیلوں کو ان کے ساتھ لگا دیا ہے. اب شیطان کون، چیلے کون، یا شیطان کی ہم جب تفسیر کریں گے اس میں ساری وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب شیطان نے ان کے پیچھے اپنی ذریت لگا دی ہے کہ وہ اسی میں خوش رہیں، منہمک رہیں اور معاملات میں لگے رہیں. اب شیطان خود بذات خود نفس نفیس اہل ایمان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے قرآن کے پیغام کو نہ لے لیں. جو ہدایت کے خواہاں ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو شیطان نہیں چاہتا کہ انہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدا اور رضا مل جائے. اس لیے وہ خود بھی اور اپنے کامل شاگردوں کو لے کر مسلمانوں کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں قرآن کو پڑھنے نہیں دیتا، قرآن کو سمجھنے نہیں دیتا. اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کو پڑھنے کے دو معنی ہیں، ایک تو اس کی تلاوت کرنا ہے اور ایک اس کے مدعا اور مفاہیم اور اس میں پوشیدہ جو ہدایت کے امور ہے اس کو سمجھنا ہے. تو تلاوت اگر ہم کر لیں، تلاوت اگر کوئی کر لے تو یقیناً وہ کرتا چلا جائے. اگر اس کا مقصد قرآن سے فہم حاصل کرنا نہیں تو شیطان تو اس پر ذرا کم گرفت رکھے گا، کم ہاتھ رکھے گا. لیکن وہ شخص جو قرآن کو اس نیت سے سمجھتا ہے کہ میں اس قرآن سے ہدایت حاصل کر لوں، دین کا کامل فہم حاصل کر لوں، شیطان اس کو کسی بھی صورت میں چھوڑے گا نہیں اور اپنا تمام زور اس کے ساتھ لگا کر رکھ دے گا اور قرآن کا فہم اسے حاصل کرنے نہیں دے گا. اور میں نے گزشتہ تقریر میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی پیش کیا کہ قرآن اور سابقہ کتب آسمانی میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن من وعن انہی الفاظ کے ساتھ آج بھی موجود ہے. قرآن کے الفاظوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور قیامت تک رد و بدل نہیں ہوگا. اس کی حفاظت کی ضمانت اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے. توریت، زبور، انجیل یا آسمانی وہ کتب تھی، یا آسمانی وہ کتابیں تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ وہ صحائف تھے جسے اللہ رب العالمین نے اتارا تو خود تھا، الفاظ بھی اتارے، معنی بھی اتارے، لیکن ان الفاظ اور معنی کی حفاظت ان کی امتوں کو دے دی. تو ان کی امتوں نے کیا کیا کہ سیٹھ کو دیکھا، اگر سیٹھ نے کوئی گناہ کر دیا ہے اور غریب اس کے ماتحت آ رہا ہے تو سیٹھ نے جناب ان کے دور کے علماء کی مٹھی گرم کر دی اور اس نے کیا کیا کہ آیت کے الفاظ بھی بدل دیے اور معنی بھی بدل دیا. تو وہ سابقہ کتابیں جو تھی اس میں تحریف دو طریقے سے ہوئی، رد و بدل جو ہے وہ دو طریقے سے ہوئے. شیطان نے سابقہ کتابوں میں رد و بدل ان کی امتوں سے دو طریقوں سے کروایا، الفاظ بھی بدلوایا اور معنی بھی بدلوائے. آج انجیل آپ دیکھ لیجئے، بائبل، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید اگر آپ دیکھیں کتنا سخت اختلاف ہے. وہ آیات جسا جسا ایک دو آیتیں تقریباً ملتی ہے جو اصل انجیل کی تھی، ورنہ اکثر وہ چیزیں ہیں جو ان کے گویا کہ رحباب من دون اللہ، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ارباب من دون اللہ، کہ خدا کے سامنے جو تم نے اپنے رب بنا رکھے ہو، خدا کچھ کہتا ہے تمہارے مولوی کچھ کہتے ہیں، خدا نے کس حکم کو کس طریقے سے بیان فرمایا، تمہارے مولوی غریبوں کو دعا
دباتے ہوئے امیروں کی سرپرستی کرتے ہوئے اس میں معنی بدل دیتے ہیں، عوام کو عمل کی دعوت دیتے ہیں خود عمل سے مستغنی ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں خود عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کی گویا کہ اللہ کی وحی کو پیسوں پر بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تو سابقہ امت پہ شیطان نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ وحی کے الفاظ بھی ان سے بدلوا دیے اور وحی کا معنی بھی بدلوا دیا، لیکن امت مصطفیٰ کریم پر اللہ رب العالمین کا یہ کرم و فضل رہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ کی ذمہ داری امت کو نہیں دی، اس کے الفاظ اور قرآت کی ذمہ داری خدا نے خود رکھی ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون، محبوب ہم ہی اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیا مطلب؟ ایک تو اس کے جو الفاظ ہیں اس کی ہم حفاظت کریں گے، ایک بات کیا آپ کہیں گے شاہ صاحب کہ الفاظ ہی ہیں اور قرآن کا سارا معنی بدل گیا ہے؟ میں کہوں گا اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو بہت ٹھیک سوال آ رہا ہے، ہاں قرآن کے الفاظ کی جس طرح ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، قرآن کا لفظ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر بن ناس تک جو بھی لفظ جس انداز میں جس ترتیب کے ساتھ جس ڈھنگ کے ساتھ آج قرآن میں موجود ہے، اسی انداز کے ساتھ اسی ادائیگی کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ اسی لہجے کے ساتھ حضرت جبریل سرکار پر لے کر آئے تھے، اور یہ قرآن بھی آئیں گی اسی لہجے کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ اسی نظم کے ساتھ اسی ایک دوسرے الفاظ کے جوڑ کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کے گویا کی سپرد ہو جائے گا، تو قرآن کے ایک ایک لفظ کی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن کے ایک ایک لفظ مثال کے طور پر میں بلیک بورڈ پر لکھ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ آپ کو نہ بتاؤں، الفاظ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ قرآنی ہے، یہ الفاظ قرآنی ہے، اس کا کیا معنی بنے گا یہ دوسری بات ہے، لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، پرانی کتابوں کا لفظ بھی بدلا گیا معنی بھی بدلا گیا، مثلا خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانی امتوں پر اتارا پہلی امتوں پر تو انہوں نے اس آیت کو بھی بدلا ہے، یعنی اب وہ آیت نہ اس طرح لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے، لیکن امت مصطفیٰ کریم اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آیت جس طرح آج لکھی گئی ہے پڑھی گئی ہے اسی طرح آیت جو حضرت جبریل لے کر نازل ہوئے ہیں، آج اگر بلیک بورڈ پر لکھ دیا جائے یا قرآن کے صحیفے اور مصحف پر جو آیت لکھی دی آپ کو نظر آتی ہے یہی کلمہ اسی انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، یہ تو الفاظ کا تحفظ ہے، یہ اس کے ورڈز جو ہیں یہ اس کا تحفظ، میننگ کے اندر معنی کے اندر جو چینجنگ آ رہی ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے، آپ کہیں گے کیا آپ کے تقریر کا شاہ صاحب یہ مطلب ہم لے لیں کہ سابقہ امت کے الفاظ ہی بدلے گئے اور انہوں نے معنی کو بھی بدل دیا اور حضور کی امت نے الفاظ کو نہیں بدلا معنی کو بدل دیا، اور اگر یہ لے لیا جائے تب بھی گمراہی ہے، اس لیے کہ لفظ کو لے کر ہم کیا کریں گے جب تک ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، لفظ کو لے کر ہم کیا کریں گے، یہ فضیلت ہے اپنی جگہ پر لفظ کے قرات کی، لیکن قرآن صرف قرات کے لیے تو نہیں اترا، قرات کے ذریعے ہدایت لینے کے لیے گزرا ہے، قرآن خود اپنے اندر معنی رکھتا ہے مفاہیم رکھتا ہے مقصد رکھتا ہے، یہ کلام محمل نہیں ہے کلام موضوع ہے، اس کے الفاظ ہیں اور ہر لفظ اپنا معنی رکھتا ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، مثلا آپ کہتے ہیں روٹی ووٹی تو روٹی کا معنی تو آٹے سے بنا ہوا پیڑا اور آگ پر سیکی ہوئی چیز تو مراد ہے، لیکن ووٹی لفظ تو ہے معنی کچھ نہیں ہے، تو جو ووٹی آپ نے کہا یہ لفظ ہے معنی نہیں، اس کو کہتے ہیں لفظ بے معنی، اور روٹی جو آپ نے کہا یہ لفظ بھی ہے اور اس کا معنی بھی ہے، اس کو آپ نے کہا لفظ با معنی، تو قرآن کا کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، تمام با معنی ہے، تمام با معنی ہے، تو جناب جب تمام با معنی ہے تو معنی کی حفاظت کہاں گئی، آپ کو کہنے لفظ کی حفاظت ہوئی ہے معنی کی حفاظت کیا گئی، تو میں آپ کو اس لیے کروز رہا ہوں تاکہ آپ اس کے بیچ میں جا کر بنیادی نقطے کو سمجھ لیں، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا تو بہت بنیادی آیا ہے، اب اس کا جواب سماعت فرما لیجئے کہ قرآن کے لفظ کا بھی تحفظ ہے اور اصل جو اس کا معنی ہے اس کا بھی تحفظ کیا گیا ہے، اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر آگے آنے والے لوگوں نے شیطان نے جن کو گمراہ کیا انہوں نے رد و بدل شروع کر دی تو جو ہدایت کے خواہاں ہیں ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں وہ جس طرح لفظوں کو پرکھتے ہیں قرآن کے الفاظ پر اسی طرح اس کے ترجمے کو پرکھتے ہیں رسول پر صحابہ پر تابعین پر اسلاف امت پر، اب جو ترجمہ جو الفاظ قرآن میں لکھے ہوں گے اس کو ہم لا کے تیری کریں گے اور وہی الفاظ قرآن کے ہوں گے اگر مل جائے، اسی طرح جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اگر وہ ترجمہ رسول اللہ نے کیا ہو صحابہ نے کیا ہو تابعین نے کیا ہو اکابر امت نے کیا ہو اجماع امت ہوگا تو اس الفاظ سے قرآن میں لکھے ہونے کی وجہ سے الفاظ محفوظ ہو گئے اور اس ترتیب کی وجہ سے معنی محفوظ ہو گیا، اب لہذا اس طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی تفسیر کرے گا اس کو تفسیر بھی رائے کہیں گے اور ایسی تفسیر کرنے والا دار اسلام سے نکل جائے گا، اور اہل سنت کا الحمدللہ یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے جتنے نظریات جتنے عقیدے ہیں کوئی ترجمہ ہم نے اپنی ذات سے نہیں کیا، اس کا مراد اس کی تفسیر اپنی ذات سے نہیں کی، اہل سنت کے تمام عقائد تمام معمولات بإذن تعالیٰ اور بفضل اللہ تعالیٰ الفاظ قرآنی کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور تشریح وہی ہے جو 1400 سال پہلے تک اکابر امت لیتے رہے ہیں، نہ اس کے الفاظ میں تبدیل ہے نہ اس کے معنی میں تبدیل ہے. یا بنیادی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور ہر طالب علم قرآن کا جو تلمیذ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بنیاد کو سمجھے. اس بنیاد کو آپ سمجھ گئے، اب اس پر بنیاد چڑھاتے چلے جائیں. جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اب میں آپ کو پھر دوہرا دیتا ہوں، ایک دفعہ ذہن میں اس بات کو رکھیے. الفاظ، مثال کے طور پر کوئی عربی کہہ رہا ہے، جس طرح کہ لطیفہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص عرب میں کمانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ جناب اس کا جو سیٹ تھا وہ عربی تھا، وہ عربی کہنے لگا تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. تو کہنے لگے جی کیوں کھڑے ہو گیا؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہے. تو عجمی یہ سمجھتا ہے کہ زبان سے جو کلمات نکلے، ایسے لطیفے مشہور ہیں نا، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ میری مثال آپ کے ذہن میں اتر جائے. ایک عجمی شخص کہ جس نے پہلے کبھی قرآن کو دیکھ قرآن عربی کلمات کو اتنے غور و تحمس کے ساتھ سنا نہیں تھا، اب وہ کوئی بھی عربی عبارت پڑھتا ہوا کسی کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ قرآن ہے. کسی کو بھی عربی کہتا وہ سمجھتا ہے تو کہتا شاید یہ قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن کیسے پتا چلے گا یہ قرآن ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ آپ اس کی زبان کے کلمات کو قرآن میں تلاش کریں گے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے عربی کلمات کو قرآن میں دیکھیں گے. اگر وہ کلمات قرآن میں مل گئے تو یقیناً وہ قرآن ہے، اور قرآن میں نہیں نکلے تو وہ محض زبان عربی ہے، قرآن نہیں ہے. تو جس طرح عربی کو سمجھنے کے لیے آپ نے، جس طرح عربی کلمات کو سمجھنے کے لیے آپ نے قرآن کو دلیل بنایا، اس طرح اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے اجماع امت کو دلیل بنایا جائے گا. محض عربی بولنے سے قرآن نہیں بنتا، محض اس کا ترجمہ کرنے سے ترجمہ نہیں ہوتا. جس طرح قرآن کے لیے قرآن کے محض عربی قرآن نہیں، محض عربی بولنے سے قرآن جب تک نہیں ہوگا جب تک وہ کلمات کی دلیل قرآن کے اندر موجود نہ ہو، اسی طرح اس کا ترجمہ قرآن کا ترجمہ جب تک نہیں ہوگا، فہم دین جب تک نہیں ہوگا، جب تک اس کی تائید رسول اللہ سے، صحابہ سے، تابعین سے، اولیاء سے نہ ہو جائے. سمجھ گئے آپ؟ جس طرح الفاظ کو پرکھنے کے طریقے ہیں، اس طرح معنی کو پرکھنے کا طریقہ ہے. آپ کہتے ہیں شاہ صاحب میں گیا، ایک مولوی صاحب ترجمہ کر رہے تھے. میں نے کہا جس طرح آپ نے عربی زبان بولنے والے کے لیے قرآن کو دلیل بنایا نا، کہ اس میں آپ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ اپنی مادری زبان بول رہا ہے یا قرآن بول رہا ہے، تو جس طرح قرآن کو آپ نے اتھارٹی اور دلیل اور کسوٹی بنایا ہے نا عربی زبان کے لیے، اسی طرح ترجمے کو بھی دلیل بنائیے. جس طرح قرآن عربی میں صادق ہوگا جب وہ الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے ہوں گے، اسی طرح معنی بھی قرآن کا جب ثابت ہوگا، جب رسول سے ثابت ہوگا، صحابہ سے ثابت ہوگا، اولیاء سے ثابت ہوگا. جس طرح جو کلمہ عربی کا بولا گیا وہ قرآن میں نہیں تھا تو وہ عربی زبان تو ہوگی، قرآن نہیں ہو سکتا. اسی طرح قرآن کا ترجمہ اگر کوئی کر دے، وہ رسول سے نہ ملتا ہو، صحابہ سے نہ ملتا ہو، اولیاء سے نہ ملتا ہو، وہ ایک گپ تو ہو سکتی ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے آپ؟ اختلاف ہوتا اس لیے میرے دوست، اختلاف ہوتا اس لیے ہے. یہ بہت بھاری بھرکم باتیں، اور یہ میں یوں سمجھیے کہ عقیدے کی کئی 100 صفحے کی عبارت کا خلاصہ میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ بنتی ہے بیس اور بنیاد قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کی. ترجمہ اس وقت مانا جائے گا جب اس کی سند حضور سے موجود ہو. جو قرآن سے فہم نکالا جا رہا ہے وہ اس وقت دلیل بنے گا جب یہ عقیدہ صحابہ نے بیان کیا ہو. قرآن کی آیت کا ترجمے سے نظریہ اور عقیدہ جو آپ ثابت کر رہے ہیں، یہ اسلامی نظریہ جب بنے گا جب اس کو اولیاء امت نے لیا ہو. اگر اولیاء امت نے قرآن کا وہ معنی نہیں کیا اور اس سے مراد وہ نہیں لی، تو یہ تفسیر بالرائے ہے اور یہ کفر ہے. اہل سنت و جماعت اپنے فریق مخالف کو مناظروں میں بھی اور ہر جگہ پر یہ دعوت کر دیتے ہیں کہ جناب قرآن کا ترجمہ خود سے نہ کریں، اجلہ مفسر کی زبان سے کریں. آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں اس سے ترجمہ کریں. لیکن خدا کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں، یہ اہل سنت کا خاصہ ہے کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمہ خود نہیں کرتے، ترجمہ رسول کی زبان سے کرتے ہیں، صحابہ کی زبان سے کرتے ہیں، تابعین کی زبان سے کرتے ہیں، اجلہ مفسر کی زبان سے کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل کنز الایمان میرے امام کا کلام موجود ہے. اعلی حضرت کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اس کا ہر ترجمہ پیچھے تفاسیر موجود ہے، پیچھے تفاسیر موجود. مثال کے طور پر میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، والذین یدعون من دون اللہ، ایک آیت ہے، ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے، والذین یدعون من دون اللہ. اس کا معنی فاضل بریل بھی کرتے ہیں کہ وہ کافر، یعنی اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی
یہ اعلی حضرت ترجمہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر اس کا. یدعونا کا معنی اعلی حضرت نے کیا یعبدونا، اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ سے بت مراد لیتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں. یدعونا، یدعونا کے کئی معنی لغت میں آتے ہیں، یدعونا کا معنی پکارنے کے بھی آتا ہے، یدعونا کا معنی عبادت کے بھی آتا ہے، دعا یدعو کا معنی کسی شے کے کھو جانے کے لیے بھی آتا ہے. لیکن ہر معنی ایک جگہ تو مراد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بھی انگلش پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، ایک لفظ کے آپ کو ڈکشنری میں کئی معنی ملتے ہیں، لیکن آپ کسی جملے میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو سارے معنی ایک لفظ میں تو نہیں فٹ کرتے. سیاق و سباق، متکلم کے قول اور آگے پیچھے سے دیکھ کر ایک ہی معنی ڈکشنری کا لیتے ہیں. تو یدعونا کا معنی کئی بنتا ہے، عبادت کے بھی بنتا ہے، پکارنے کے بھی بنتا ہے، کسی کے پیچھے چلنے کے بھی بنتا ہے، اور کئی معنی اپنے اندر رکھتا ہے. فاضل بریلوی نے یدعونا کا معنی یہاں پر کیا لیا، ایک مثال صرف آپ کے دماغ کو کھولنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. والذین یدعونا من دون اللہ، یدعونا فاضل بریلوی اس کا معنی لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، پکارنے کا معنی نہیں لیا. یدعونا کا معنی پکارنے کے بھی آتا ہے، پکارنے کا معنی امام احمد رضا نے نہیں کیا. یدعونا کا معنی پکارنے کا امام احمد رضا نے کیا کیا؟ عبادت کرتے ہیں. من دون اللہ، دون کے کئی معنی، نیچے، اوپر، پرے، تو اس کا معنی لیا کہ جو خدا سے پرے ہے، خدا سے دور ہے، وہ کیا بت ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ بت ہے جو خدا سے دور ہے نا. تو اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ. اب بالضبط یہ ترجمہ نہیں کیا فاضل بریلوی نے، لیکن جو کرتے ہیں، جو خلاصہ نکل رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یدعون کا معنی فاضل بریلوی کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں. من کس کی؟ دون، جو سوا ہے، دور ہے، پرے ہے، نیچے ہے، پچھلے ہے، اللہ، اللہ سے. تو وہ کون ہے جو پیچھے ہے، گرا ہوا ہے، دور ہے؟ خدا سے کون دور ہے؟ خدا کی قدرت کی نظر میں کون گرا ہوا ہے؟ ولی گرا ہوا ہے یا بت گرا ہوا ہے؟ مل کر کہیں معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد. انبیاء گرے ہوئے ہیں یا کافر گرے ہوئے ہیں؟ تو یہی ترجمہ اعلی حضرت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اب آپ کو میں ایک کانسیپٹ چیز دکھا رہا ہوں، والذین یدعون من دون اللہ، ایک چھوٹا سا جملہ میں نے آپ کو بتایا، اس کا ترجمہ امام احمد رضا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ بتوں کی. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ اعلی حضرت نے کر دیا. کچھ لوگ دوسرا ترجمہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں. اب ایک ترجمہ یہ دوسرا مارکیٹ میں آتا ہے، وہ ترجمہ کرتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، وہ من دون جو اللہ سے پرے ہیں، وہاں سے ولی مراد لیتے ہیں. یدعونا کا معنی وہ کرتے ہیں پکارنا. والذین، یہ تفہیم القرآن اٹھائیے مودودی کی، جماعت اسلامی کا بانی مودودی کی تفہیم القرآن اٹھائیے، اس نے اس آیت کے نیچے کیا لکھا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ترجمہ صرف ذہن میں رکھیے آپ. والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ ولیوں کو پکارتے ہیں. وہ ترجمہ ایک مولوی صاحب ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کو پکارتے ہیں. یدعونا کا معنی اس نے پکارنے کا کیا، دون سے مراد انبیاء اور اولیاء کو لیا. اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں یدعونا کا معنی عبادت کرتے ہیں، دون سے مراد بت لیتے ہیں. ہم اس کھلی کچہری کے اندر چیلنج کرتے ہیں کہ جس نے اس کا معنی پکارنے کا کیا ہے اور دون کا معنی انبیاء کا کیا ہے، یہ آج سے لے کر رسول اللہ کے دور تک کوئی ایک تفسیر بتا دے کہ یہ ترجمہ کسی صحابی نے کیا ہو، یہ ترجمہ کسی تابعی نے کیا ہو، یہ ترجمہ کسی امام نے کیا ہو، یہ ترجمہ کسی مفسر نے کیا ہو. یہ ہے تفسیر بن رائے، سمجھ رہے ہیں کچھ؟ یہ ہے تفسیر بن رائے، یہ ہے دھاندلی، اور اس ترجمے سے بندہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ ترجمہ مراد قرآن کی تھی نہیں جو قرآن میں لائی گئی. فاضل بریلوی نے جو یدعونا کا معنی عبادت کے کیا، دون کا معنی بت کے کیا، یہ حضور سے خود ثابت ہے، بخاری اٹھا کر دیکھیے، یہ صحابہ سے خود ثابت ہے. آج تک جتنی مسلم تفسیریں لکھی گئی جس پر امت کا اجماع ہوا، تمام نے اس کی یہی تعریف کی. پتا چلا اہل سنت قرآن کو بھی اسی الفاظ سے مانتے ہیں، معنی کو بھی اسی سمجھ سے مانتے ہیں. ہم نے قرآن کے معنی کو نہیں بدلا، نہ لفظ کو بدلا ہے، نہ قرآن کے معنی کو بدلا، نہ لفظ کو بدلا. لفظ ان لوگوں نے بدلا. مودودی نیچے لکھتا ہے جو لوگ خواجہ کہتے ہیں، جو لوگ داتا کہتے ہیں، میں جماعت اسلامی کے ہمدردوں سے سوال کرتا ہوں، یہ آیت جب اتر رہی تھی تو کیا خواجہ صاحب موجود تھے؟ یہ آیت جب اتر رہی تھی تو کیا غوث اعظم موجود تھے؟ اور میں مودودی کو اس فارم سے مناظرے کا چیلنج ان کی تمام ذریت کو دیتا ہوں کہ تفہیم القرآن میں یہ نہیں، سینکڑوں تفسیر بن رائے ہے. تفہیم القرآن کا ترجمہ کلی طور پر باطل ہے. جگہ جگہ پر مودودی نے اسلامی نظریے سے ہٹ کر ترجمہ کیا، اور یہی ترجمے نے اسلام کے اندر دراڑیں پیدا کر دی. امام احمد رضا نے ہر جگہ پر جا کر عصمت انبیاء اور اولیاء کی مقام کا تحفظ کیا, اور وہ تحفظ خود سے نہیں کیا, وہ 1400 سال پہلے سے آ رہا تھا. تو مجدد اس کو کہتے ہیں جو 1400 سال پہلے کی بات کو آگے بڑھائے, جو 1400 سال کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات آگے بڑھائے وہ کذاب ہوتا ہے, دجال ہوتا ہے, ابو العلا نہیں ہوتا.
میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ اس درد کو سمجھیے, امت کو گمراہ کس طرح کیا گیا. آج آپ کہتے ہیں, جوان جنریشن ہماری کہتی ہے اختلاف کیوں, تو میرے دوستو ذوق سے اس موضوع کو سنیں. اس طریقے سے اختلاف ہوا, جب قرآن کے لفظ کو بدلیں گے تو چیخ اٹھے گی, اس لیے کہ ہر سینے میں قرآن موجود ہے, ہر گھر میں قرآن موجود ہے. تو انہوں نے قرآن کے لفظ کو نہ بدلا, قرآن کے معنی کو شیطان نے ان سے بدلوا دیا ہے. اس لیے کہ شیطان نے خود یہ بات کہی تھی کہ مولا میں تیرے راستے میں کھڑا رہوں گا, اب جب لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آئیں گے تو کسی کو پڑھنے کی تو اجازت دوں گا لیکن اس کے لیے معنی میں تبدیل کر دوں گا. اور معنی تبدیل ہوا, میں نے اس پر دلیل دی کہ حق اور ناحق کی میں نے دلیل دی ہے. قرآن کے لفظ کی حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ قرآن میں ویسی الفاظ ہوں, اور ترجمے کی حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب اجماع سے ثابت ہو. جب اجماع سے ثابت ہو, جو ترجمہ اجماع سے ثابت ہو گیا اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے قائل ہیں. آج تک امت مرحومہ نے, آج تک رسول اللہ, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, آج تک کسی نے ان آیتوں کا مزداق انبیاء کو نہیں ٹھہرایا. ان آیتوں کا مزداق کبھی اولیاء کو نہیں ٹھہرایا. تو یہ جو ٹریک بدل دیا گیا ہے, اسی کو کہتے ہیں لفظی تحریف, اسی کو کہتے ہیں مانوی تحریف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قرآن لفظی تحریف سے پاک ہے, یہ ہے مانوی تحریف. لیکن ایک بہت بڑا سچ آپ کو بتاؤں, یہاں پر آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. طاقت ہے سننے کی؟ کیونکہ مجھے حق بولنے کا تو بڑا جوش ہے. آپ سن سکتے ہیں اس چیز کو؟ آپ سنیے. صرف ان مدرسوں سے, ان ایبانوں سے قرآن کے معنی نہیں بدلے کیے گئے. میں آپ کو عبارت بتا دے سکتا ہوں, دیوبندی مذہب کے قرآن سے اگر محبت ہے تو ہاتھ اٹھائیے, اگر فرقے سے محبت ہے تو نہیں بتاؤں گا. قرآن سے محبت ہے آپ کو؟ آپ سنیے میری بات. اگر قرآن سے محبت ہے تو اس حقیقت کو سنیے, حوالہ نہ بتا سکا تو چوک پر میری گردن مار دینا, اور اگر حوالہ ہو تو حق کو قبول کر لینا. جن لوگوں نے قرآن کے معنی کو بدلا, ان کے سب سے بڑے عالم انور شاہ کشمیری, مدرسہ دیوبند کے پرنسپل, جن کو ساری دیوبندی جماعت مانتی ہے, اگر کوئی ان کا فالوور یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس دوست سے میں کہوں گا کہ غور سے میری صرف بات سننا. مولوی کی محبت نہیں, قرآن کی محبت دل میں لانا. میں یہ بات نہ کر کے بھی درس دے سکتا تھا, لیکن مجھے قبر میں جا کر خدا کو جواب دینا ہے. مجھے اپنے اس منصب کے بارے میں خدا کو جواب دینا ہے. مجھے اپنے اس منصب کے بارے میں رسول کو جواب دینا ہے. اس بات کو ذرا کان کھول کر سن لیجیے آپ. انور شاہ کشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں واضح طور پر یہ عبارت لکھی ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف بھی ہے. اب میں دیوبندی جماعت سے پوچھتا ہوں, مجھے ذرا یہ بتائیے, قرآن کا وہ کون سا لفظ ہے جو بدلا گیا ہے؟ آپ ہمیں مشرک بدتی کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدتی ہیں. میں پوچھتا ہوں, انور شاہ کشمیری نے امت کو ایک نیا نظریہ دیا. وہ لکھتے ہیں قرآن میں لفظی تحریف ہے. کہتے وہ ہے, وہ کہتے ہیں قرآن میں لفظی تحریف ہے. اگر قرآن میں لفظی تحریف ہو گئی تو انا نحن نزلنا الذکر کا کیا معنی ہوگا, وانا لہ لحافظون کا کیا معنی ہوگا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کا کیا معنی ہوگا. تو اس لیے میں نے یہ حقائق آپ نوجوانوں کے سامنے اس لیے رکھے ہیں تاکہ یہ بنیاد آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ اہل سنت و جماعت اپنا نظریہ. اب کوئی کہتا قرآن سے بتائیے, جی یہ بات قرآن سے بتائیے, یہ لوگوں کو سکھاتے جاؤ, ان کو چھیڑو, ان کو کہو کہ قرآن سے بتائے. یہ دین میں تحریف, اس لیے کہ قرآن سے اللہ نے دین کو بیان کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہے. شریعت کی دلیل چار ہے, قرآن, سنت, اجماع, قیاس. قرآن, سنت, اجماع, قیاس. قرآن کو کب سمجھیں گے؟ سنت کے ذریعے. سنت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اجماع کی صورت میں. اجماع کی صورت میں الحمدللہ میلاد النبی سے لے کر, میلاد النبی سے لے کر مردے کے احسان ثواب تک کا ہمارا عقیدہ, یہ تمام کے تمام اجماع امت سے ثابت ہے. اس میں انفرادی رائے نہیں, یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب آپ ذرا پوچھئے قرآن میں کیا لکھا ہے, تو کیا جو اجماع امت گزری ہے ان کو قرآن نہیں آتا تھا؟ آج تک امت کا اس بات پہ اجماع ہوا قرآن نہیں آتا تھا. آج دھاندلی مچا دی گئی کہ فاتحہ سوئم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فاتحہ حرام ہے,
سوئم حرام ہے. اس پر میری مفصل تقریر موجود ہے, آپ اس کو پڑھیے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار جھوٹ کوئی ایسا بھی کہو کہ جس سے تمہاری جان بچ سکے, تم تو اتنی سفیدی سے اور صفائی سے جھوٹ بولتے ہو کہ وہ بھی سچ لگنے لگتا ہے. ارے بھائی جن کو تم مانتے ہو وہ خود اپنے مدرسوں میں سوئم چالیسواں اور امام حسین کے نیازی بناتے رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی, حضرت مجدد الفشانی قیوم زرانی, یہ تمام کے تمام آئمہ جو ہیں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو وہی معاملات کرتے رہے ہیں جس کا بیان امام احمد رضا نے کیا ہے. میں نہیں سمجھتا اس سے واضح طور پر سچ کس طرح کہا جائے گا, میں نہیں سمجھتا میرے دوست اس سے زیادہ حق کو کس طرح بیان کیا جائے گا. اب آئیے قرآن کے اسی مفہوم کی طرف چلتے ہم. شیطان نے رب سے کیا کہا تھا, شیطان نے رب سے کیا کہا تھا؟ سورہ آراف ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قریبی سورتوں میں سے ہے اور اس کی آیت نمبر 16 ہے. جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا, کل اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی, آج میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں. اس نے کہا قال فبما اغویتنی, اس نے کہا یا اللہ جو تو نے میری گمراہی کی مجھے سزا دی ہے نا کہ میری شان و شوکت میری عزت کا تاج بھی مجھ سے چھین لیا, مجھے رجیم مردود کر دیا, مجھے ذلیل و خوار کر دیا, مجھے تو نے جنت کی نعمتوں سے باہر کر دیا, فرشتے مجھے جھولے میں بٹھا کر جھولا جھلاتے تھے, یہ نعمتیں مولا تو نے مجھ سے چھین لی. اغویتنی, اغویتنی کا معنی ہوتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا. لیکن علماء نے اس کا معنی یہ کیا کہ جب اس کی نسبت خدا کی طرف ہو تو ترجمہ یہ بنے گا کہ میری سزا کی وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا, میری غلطی کی بنا پر جو تو نے مجھے گمراہ کیا. قال فبما اغویتنی, اے اللہ جو تو نے میری سزا کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا نا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیرا جو سیدھا راستہ ہے نا یا اللہ جو تیری طرف جاتا ہے, جو مندر کی طرف جاتا ہے وہاں نہیں. میں نے کل بھی اس کی وضاحت کی ہے, کیونکہ مندر والوں کو تو پہلے اس نے چکر میں لگا دیا ہے, جو شراب خانوں کی طرف جا رہا ہے ان کو تو پہلے سے چکر میں لگا دیا, وہ تو ذریت اس نے لگا دی ان کے پیچھے, وہ تو پہلے سے گمراہ بددین ہو چکے ہیں, ان کو کیا چھیڑنا, جن کی دولت لوٹ چکی ہو ان سے کیا کرنا, جن کے سینوں میں حضور کی محبت کی دولت موجود ہے. جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. مومن کی سب سے بڑی معراج, سب سے بڑی دولت رسول اللہ کی محبت ہے. اب شیطان کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے بے عزت تو کر دیا, لیکن جو تیرا راستہ ہے نا سیدھا راستہ, صراط کا ضمیر کے ساتھ اس نے کہا صراط کا, جو تیرا سیدھا راستہ ہے, لأقعدن, میں اسی پر بیٹھ جاؤں گا, میں اسی پر بیٹھ جاؤں گا جو تیری طرف جانے والا راستہ ہے, اس پر بیٹھ جاؤں گا, صراط المستقیم سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, اور وہاں پر بیٹھ کر میں لوگوں کو گمراہ کروں گا, وہاں پر بیٹھ کر میں لوگوں کو, اس سے پہلے کہ شیطان اللہ کے راستے پر بیٹھ کر گمراہ کرے تو اللہ نے خود فرمایا محبوب ان سے کہو نا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ محبوب کہو ان سے کہ یہ شیطان مردود سے میری پناہ طلب کر لے, اس لیے کہ شیطان بیٹھا ہی قرآن کے راستے میں ہے, سنت کے راستے میں ہے, کہ قرآن پڑھنے والا جب بھی آئے گا اس کے دماغ کو ایسا وہ خراب کرے گا کہ وہ اس کا معنی الٹا اس کو بتائے گا, اور وہ قرآن پر محنت کرنے والا طالب علم سمجھے گا میں سب صحیح سمجھ رہا ہوں, اس کو خود پسندی میں مبتلا کر دے گا, اس کے غرور میں مبتلا کر دے گا, اس کو حسد میں مبتلا کر دے گا, اس کی کڑی کو صراط مستقیم کو توڑ دے گا, اور پھر وہ الگ اپنی دکان لگا کر کہے گا میں نے قرآن سب سے زیادہ سمجھا ہے, اور اس سے پھر گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا. اب رب کریم نے جو یہ بات بیان فرمائی اس کا حل علماء نے بیان فرمایا, فرمایا اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو قرآن سے فہم حاصل کرنا چاہتے ہو, یہ بات اس کے لیے ہے جو درد رکھتا ہے دین کا, یہ بات اس کے لیے بیان کی جا رہی ہے جو قرآن کے فہم کا درد رکھتا ہے. فرمایا جو قرآن پر بات کرتے وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احادیث رسول کو ذہن میں رکھے. شیطان آپ کو گمراہی سے کیسے جب حملہ کرے گا اور رب آپ کو بچائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ رب کی پناہ میں آئیں گے؟ سب سے پہلے جب قرآن آپ پڑھ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ عوام کا منصب نہیں ہے, عوام کا منصب نہیں ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے. جب قرآن کی آیت سامنے آتی ہے تو تمام امت نے یہ وصیت کی ہے, فرمایا احادیث رسول کو سامنے رکھو کہ رسول اس آیت کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن رسول پر اترا ہے, رسول کی زندگی قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے. دیکھو کیا واقعہ ہوا تھا جو آیت اتری ہے, کیونکہ جب واقعہ تمہارے ذہن میں رہے گا تو تمہیں اس کا ہدف پتہ چل جائے گا. اب غور سے سنیے آپ, والذین یدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں, یہ آیت رسول پر اتری ہے نا, تو کوئی تو پکار رہا تھا,
کافر پکار رہے ہیں یا معاذ اللہ صحابہ پکار رہے ہیں؟ صحابہ تو نہیں پکار رہے تھے، اگر صحابہ نہیں پکار رہے تھے تو اس کا معنی ولی کیسے ہو گیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو رسول کی سیرت اس لیے ضروری ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ، اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ولیوں کو پکارتے ہیں، اب آیت تو رسول پر اتری ہے نا، اور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو آیت اترتی ہے، تو اب ذرا ڈھونڈے رسول کی سیرت میں آپ یہ بات کہ آخر کیا بات ہوئی تھی جو یہ آیت اتری ہے؟ کیا صحابہ رسول کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پکار رہے تھے معاذ اللہ، یا کافر رسول اور خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پکار رہے تھے؟ تو یقیناً کافر پکار رہے تھے، تو مانس اعلی حضرت کے ساتھ ہی کہا گیا کہ وہ لوگ جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستو، قرآن کے قاریوں، قرآن کے تلمیذ، قرآن کے شاگردوں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جب قرآن کا ترجمہ ہوگا تو رسول کی سیرت سامنے ہوگی، کہیں سبحان اللہ، رسول کی زندگی سامنے ہوگی ایک بار، پھر اس کے فوراً بعد آثار صحابہ، صحابہ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ سامنے ہوگا، اس کے بعد تابعین کا قول سامنے ہوگا، اس کے بعد اکابر امت کا قول ہوگا، غوث اعظم اس کا کیا معنی لیتے تھے، داتا صاحب اس کا کیا معنی لیتے تھے، اجلہ مفسر اس کا کیا معنی لیتے تھے، خواجہ صاحب اس کا کیا معنی لیتے تھے، یہ بڑے بڑے اولیاء جو قبروں کے اندر آرام کرتے ہیں، سارے مذہب سارے فرقے ان کی تعظیم کرتے ہیں، جب سارے فرقے ان مدار والوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کی کتابیں تو مارکیٹ میں موجود ہیں بھائی، دیکھو وہ قرآن کا ترجمہ کیا کرتے تھے۔ ہماری کئی جگہ پر بحث ہوئی ہے، میں نے اگلے کو قرآن کا ترجمہ نہیں کرنے دیا، میں نے کہا نہیں جی قرآن کا ترجمہ آپ نہیں کریں گے، قرآن آپ نے پڑھ دیا ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے بات ختم۔ اب سارے بزرگوں کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، بخاری سے لے کر آخری دور تک کے بزرگوں کی بات موجود ہے، یہ آیت ان کی کتاب میں ڈھونڈو کہ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا تھا، جو ترجمہ وہ کریں گے وہ تمہارے لیے بھی قبول میرے لیے بھی قبول ہے۔ وہ کہیں گے ہم تو قرآن کو مانتے، میں نے کہا دعا نہیں کرتا صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا، میں نے کہا نماز میں تو کہتا یا اللہ چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا، جب ان کا راستہ سامنے آتا ہے تو راہ بدل لیتا ہے، یعنی نماز میں تو ہم یہی دعا کرتے ہیں نا، اس میں کوئی اختلاف کی بات تو میں نہیں کر رہا، یہ تو ساری میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں۔ آپ نماز میں دعا نہیں کرتے یا اللہ سیدھا راستہ چلا، چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا، پتا چلا قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں لیکن چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا، تو انعام یافتہ بندوں نے قرآن کو سمجھا ہے اس لیے تو ان پر انعام ہوا ہے، لہذا ان کی کتابوں میں دیکھا جائے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا، جب ان پر اس ترجمے کے لینے کی وجہ سے انعام ہوا ہے تو ہمیں ان کی تقلید کرنے کی وجہ سے انعام ہو جائے گا۔ تو قرآن کے ترجمے کے لیے میرے دوستو سب سے پہلے کرنا کیا ہے، حدیث کو سامنے رکھنا ہے، حضور کے صحابہ کے اقوال کو سامنے رکھنا ہے، تابعین کے اقوال کو سامنے رکھنا ہے، پھر امت کے وہ عظیم افراد، یہ بنیاد میں بتا رہا ہوں قرآن کو پڑھنے سے پہلے، آئیے قرآن کا ترجمہ کرتے۔ میں نے کہا اتنی آسان بات ہے تو یہ اتنی جو تفصیل علماء نے لکھی ہے، اتنی موٹی موٹی اصول کی کتابیں لکھی ہے، اس کی وجہ کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہر شخص سمجھ سکے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، شاہ صاحب آپ کہتے ہو قرآن مشکل ہے، اسماعیل دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں کہا وہ تھا قرآن تو آسان ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت جو ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس ذکر کا معنی 1400 سال سے کیا کیا گیا، ذرا تفسیر اٹھا کر دیکھیے، اس ذکر کا معنی نصیحت، قرآن صرف نصیحت کے لیے آسان ہے، فضائل کی باتوں کے لیے، قصے کے لیے آسان ہے، احکام کے لیے آسان نہیں ہے۔ احکام کی ذمہ داری رسول پر دی گئی، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاس، محبوب ہم نے تجھ پر قرآن اتارا ہے، یہ عربی ہونے کے باوجود قرآن نہیں سمجھ سکتے، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاس مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوب جو ان کے لیے ہم نے قرآن اتارا، لِتُبَيَّن، تو اس کی وضاحت کر کے بتائے ان کو۔ عمر کو قرآن کی وضاحت کی کیا ضرورت تھی، وہ خود عربی تھے۔ آج چلو ہم دوراجی والے ہیں، ہم پاکستان والے ہیں، ہم عربی نہیں، ہمیں ترجمے کی ضرورت ہے، حضرت علی کو ترجمے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو عربی ہے اور قرآن عربی میں اتر رہا ہے، حضرت عمر عربی ہے، حضرت ابوبکر عربی ہے، حضرت عثمان عربی ہے، ان کو ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ پتا چلا قرآن صرف عربی تو ہے، جس طرح انگریزی پڑھنے والا قانون کی کتابیں آئین کی کتابیں نہیں سمجھ سکتا، صرف زبان آنے سے فن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن ایک فن کی کتاب ہے، قرآن احکام کی کتاب ہے، اس کی نصیحت کی باتیں تو تمام کے لیے عام ہیں، احکام بغیر رسول کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن نے کہا لتبین للناس ما نزل الیہم، محبوب جو ہم نے تجھ پر اتارا ہے اس کو کوئی مائی کا لال بیان نہیں کر سکتا سوائے تیرے، تو اسے بیان کرے گا جب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ پتا چلا کہ قرآن عربی میں ہے، بغیر رسول کے سمجھائے سمجھ میں۔ اور ایک بات میں یہاں پر ایک مزید وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آخر میں پیش کر دوں کہ یہ بات کیوں پیش آئی،
کہ صحابہ ہونا چاہیے، تابعین ہونے چاہیے، تبع تابعین ہونے چاہیے. ذوق میں ہے آپ لوگ؟ میں نے پہلے کہا اس درس میں آؤ گے کھانا کم کھا کے آؤ گے، صرف افطاری کر کے آؤ گے، کیونکہ یہ اہم موضوع ہے، یہ روحانیت کے موضوع ہے. یہ نہ ہو کہ یہ شیطان کی نظر ہو جائے، یہ ایسی طبیعت بنا کر آئے کہ پہلے ہی فرشتوں جیسی طبیعت ہو اور قوت ملکی میں شامل ہو جائے گی. صحت بھی مضبوط رہے گی، ایمان بھی مضبوط رہے گا. پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو انوار اترتے ہیں. یہ آگے موضوع آئے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اس فضیلت کو تو دیکھ کر بندہ کہے کہ پورے سال بندہ روزہ رکھے، کہ خالی پیٹ رہنے سے عرفان اور اکرام کی بارش ہے اللہ کی جانب سے دل پر کیسی ہوتی ہے. ایمان کی باتیں پیٹ بھر کے کبھی نہیں سننا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں. صوفیہ اپنے مرید کو پہلے مہینے کا روزہ رکھواتے ہیں، پھر اس کے بعد بلا کر ذکر قلبی اس کو دیتے ہیں، کیونکہ مہینے کے روزے سے اس کا نفس کنٹرول میں آتا ہے، روحانیت سے وہ بھر جاتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ ضرب اللہ اس طرح لگتی ہے. پیٹ بھرے آدمی کو کیا پتا، جس طرح ہمارے وہاں اجتماعات ہوتے ہیں، پیٹ بھرا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھا ہو، ضربے کر رہا اللہ اللہ، اس کو کیا پتا کہ اللہ کیا چیز ہے. جو حضرت مجدد صاحب فرماتے کہ ایک اللہ کی ضرب میں یہ شان ہے کہ لا الہ الا اللہ. ایک لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے بندہ جنت میں کیسے جاتا ہے، مجدد صاحب مکتوبات میں کہتے ہیں اس ایک کلمے کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر ایک کلمہ پڑھ دیا جائے تو ساری خدائی جنت میں جا سکتی ہے. اس ایک کلمے کتنی تاثیر ہے، لیکن یہ پیٹ بھرے کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں بھوکا رہنے کی بات نہیں کر رہا، میں اتنی بات کر رہا ہوں جتنی جسم کو ضرورت ہے، کیونکہ رمضان مجاہدے کا مہینہ ہے، یہ ریاضت کا مہینہ ہے. اب آئیے اس حوالے سے آخری جملہ پیش کر کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا بات ہے اور کیا وجہ اس میں ہے کہ ہم صحابہ کے ساتھ ملے، تابعین کے ساتھ ملے، اولیاء کے ساتھ مل کر قرآن کو سمجھے. میں نے کہا پیارے یہی تو ضروری ہے، یہی تو اعوذ باللہ کا مفہوم ہے. اگر تو ان کو چھوڑ کر قرآن پڑھنا شروع کر دے گا تو شیطان تجھے وہی گمراہ کر کے غلام اللہ خان کی صورت میں، ابن عبداللہ نجدی کی صورت میں تجھے بنا دے گا کہ جو قرآن کھول کر پڑھ رہا ہے اور دل بھیڑیے جیسا ہو رہا ہے. امت کے لیے کوئی ترس نہیں، 1400 سال سے امت کا ایک عقیدہ ہے، یہ دوسرا عقیدہ نکال رہا ہے. ان لوگوں کے ساتھ جڑ جا جن کے قریب شیطان پنپ بھی نہیں سمجھ سکتا، جن کے قریب پھڑک بھی نہیں سکتا. ارے شیطان کس کے نزدیک نہیں پھڑک سکتا؟ تو قرآن کہتا ہے، اسی قرآن کی آیت آپ دیکھیے، سورہ نحل کی آیت نمبر 99 آپ پڑھیے، سبحان اللہ. اور پھر میرے غوث اعظم کو اس میں دیکھیے گا، پھر فاروق اعظم کو اس میں دیکھیے گا، صحابہ تابعین کو اتنے دیکھیے گا کہ سب تو خدا کے بندے ہیں لیکن چنگوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے، پیاروں کی بات کچھ اور ہوتی ہے. اس کی دلیل قرآن خود دیتا ہے، فرما انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ابلیس تو بیٹھے گا تو میرے ہی راستے میں نا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن انہ لیس لہ سلطان، تیرا زور نہیں چلے گا. علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، میرے ان بندوں پر جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. وہ کیسے لوگ ہیں کہ ان پر زور کیوں نہیں چلتا؟ تو خدا ان کی شان بیان کرتا ہے، فرمایا ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو ہم سے ڈرتے ہیں، جو ہمارا بننا چاہتے ہیں. اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان کے دل میں کوئی برا خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں. یہ کہاں سے خیال آ گیا؟ شیطان سے بچنا ہے تو ہمیشہ لاٹھی لے کر بیٹھنا پڑے گا. جنت چاہیے تو لاٹھی لے کر بیٹھنا پڑے گا، ہر خیال پر لاٹھی لے کر بیٹھنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے ہمارے بندے آج ہم کہاں پر ہیں میرے دوستو، ہمارے ذہنوں میں نہ جانے کتنے خیال آ جائے، ہر خیال ہم قبول کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان انہیں مس کرتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، تذکروا، تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ یہ تو شیطان کا خیال ہے. جیسا غوث پاک کی بات میں نے آپ کو بتایا تھا، عبد القادر تجھ پر فرض معاف ہو گئے، اسی وقت غوث اعظم خبردار ہو گئے، قرآن کی آیت صادق آ رہی، تذکروا، فوراً خبردار ہو گئے، کہا اعوذ باللہ من الشیطان، بادل چھٹ گیا، شیطان سامنے آ گیا، کہا واہ عبد القادر تیرے علم میں تجھے بچا دیا. تو آگے کیا، فائدہ ہم مبصرون، فوراً آنکھ کھولی، کہا ہذا من فضل ربی، میرے علم کی کوئی شان نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے مکر و کیب سے محفوظ فرمائے. میں نے آج کے درس میں بہت ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کی عقیدے کے حوالے سے. اگر ترجمہ ہے قرآن، درس کسی کا بھی سنے، میں پابندی نہیں لگاتا، جائیں، لیکن اس اصول کے ساتھ سنیں، اس اصول کے ساتھ سنیں. اور یہ اصول وہ نہیں جو میں نے گڑے ہیں، یہ وہ اصول ہے جو آپ کی عقل بھی قبول کر رہی ہے اور آپ کا ایمان بھی قبول کر رہا ہے اور آج تک یہ اصول ہے. اس اصول کے تحت کسی کا بھی درس سنیں، گھوم کر کنز الایمان پر نہ آ گئے تو پھر مجھ سے کہنا. اہل سنت کا ہے بیڑا،
پار صاحب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میرا مقصد صرف آپ کے ذہنوں کے اندر عقیدے کی بات جو ہے ضروری بات وہ پہنچانا ہے, تاکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اس سے آپ بہرمند ہو سکے. میرا مقصد نہ کوئی تنظیم ہے نہ آپ کو مرید بنانا ہے, میرا مقصد یہ کہ جو حق ہے وہ آپ تک پہنچا دینا ہے. میں چاہتا تو اس سے ہلکے موضوع رکھتا جس پر آپ بھی سبحان اللہ کہتے اور لائن لگا کر میرا ہاتھ چومتے, لیکن نہیں, مجھے بھی اپنی آخرت سنوارنی ہے, آپ کو بھی اپنی آخرت سنوارنی ہے. تو پہلی چیز ایمان ہے, یہ بظاہر کڑوا تو ہے لیکن اس کو زبان پر رکھ لو گے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین تمام کی حاضری کو قبول فرمائے, اللہ رب العالمین تمام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. دعا فرمائیے حاجی حنیف طیب صاحب کے لیے, کہا گیا ہے کہ وہ مریض ہیں, اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. قبلہ شاطر ابو الحق قادری صاحب کے صاحبزادے سراج الحق صاحب اسپتال میں ایڈمٹ ہیں, سیریس ہیں, دعا فرمائے اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے ہمارے علماء اور ہمارے دیگر جو صالحین کے اولاد ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان کے علم عمل میں برکتی مرحمت فرمائے. اللہ رب العالمین آپ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. ہماری نیت صرف دین کی آگاہی اور فہم لینا ہے, اللہ ہمیں اس میں سچا رکھے, ہمیں مخلص رکھے, اور اس قافلہ علم کو ہمیں اور اس فہم دین کے اس درس کو ہمیں جستہ جستہ بالتدریج آگے بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا ہمیں و ناصر ہو. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قبولیت میری طرف سے تمام السلام.